الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نماز اور دوسری تمام عبادات کے بارے میں یہ بات میں ہمیشہ واضح کرتا رہا ہوں کہ ان کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ابتدا ہی سے یہ عبادات دین کا حصہ تھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج و عمرہ بھی، زکوٰۃ بھی، قربانی بھی، یہ سب قدیم ترین عبادات ہیں. چنانچہ تمام عبادات میں یہ چیز سامنے آتی رہے گی اور یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے ایسے ہی پہلی امتوں پر فرض کی گئی، جس طرح ہمارے اوپر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. تو نماز کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود مذہب کی ہے. اس کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے اور اس کے مراسم و اوقات بھی کم و بیش متعین رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، جن وقتوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کا عام طور پر تمام مذاہب میں آپ کو ایسے ہی پتہ چلے گا. ہندوؤں کے بھجن، پارسیوں کے زمزمے، عیسائیوں کی دعائیں اور یہودیوں کے مضامیر سب اسی کی یادگار ہیں. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ نے نماز ہی لازم کی تھی، لیکن بعد کے زمانوں میں اس کے کچھ حصے ضائع کر دیے گئے، کچھ حصے باقی رہ گئے، اور اب جی ہم مختلف مذاہب میں جو عبادت کی شکلیں دیکھتے ہیں یہ اسی کی مسخ شدہ صورتیں ہیں یا اسی کے کچھ اجزاء ہیں جو باقی رکھے گئے ہیں. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی، یعنی کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نماز کی تعلیم نہ دی ہو. گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام مذاہب میں جب جب بھی اللہ کی ہدایت آئی ہے تو بالکل اسی طرح سے دین کا حصہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے ہوئی، یعنی حضور کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیمی دین کی جو روایت لوگوں نے فراموش کر دی ہے آپ اسے زندہ کریں، اس کی اصلاح کریں اور اسی کو ایک مرتبہ پھر رائج کر دیں. تو اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، یعنی عبادات کا جو کچھ بھی ہدایت نامہ ہے اس میں اگر سر عنوان کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ام القریٰ کی وادی غیر ذی ذرع میں آباد کیا. یہ مشہور واقعہ ہے نا کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو آ کر ایک دور دراز علاقے سے یہاں جہاں حرم ہے یہاں آباد کیا. تو جب آباد کیا تو اس کا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے. یعنی گویا اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اسی عظیم عبادت کا ذکر کیا. اس موقع پر انہوں نے دعا فرمائی، وہ دعا ہمارے ہاں ہمارے علماء نے خاص طور پر ہندوستان میں نماز کا جز بنا دی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. یعنی یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے جو اس موقع پر انہوں نے کی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ، یعنی جب سیدنا ابراہیم انہیں آباد کر کے چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح اپنی دعوت کی ابتدا کی اور کس طرح سے لوگوں کو ہدایت کی، اس میں خاص طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے. یعنی جو دین کی باتیں بتاتے تھے ان میں اہم ترین چیز پھر یہی عبادت ہے. سیدنا شعیب کو ان کی قوم نے تانا دیا کہ صلاتوں کا تاموں کا نتروں کا ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی گویا جب انہوں نے ان کو یہ کہا کہ توحید اختیار کرو اور شرک سے اجتناب کرو تو انہوں نے نماز کا تانا دیا. انہوں نے کہا اچھا، خیال تو یہ تھا کہ تم نمازی پرہیزگار ہو گئے ہو تو اچھے آدمی بن جاؤ گے، لیکن اب نماز نے تمہیں گویا ہمارے بتوں پر تنقید کی شہ دی ہے. تو اس موقع کے اوپر بھی نماز کا انہوں نے ذکر کیا، اور آپ جملے پر غور کریں تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی. جب انہوں نے بھی اس کی تلقین کرنی شروع کی اور زیادہ نماز کی پابندی کرنی شروع کی تو انہوں نے اسی کو تانا بنا لیا. سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن کا بیان ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کو بلائی کے کام کرنے اور نماز کا اہتمام کرنے کی وحی کی. یعنی جن چیزوں کی تلقین کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ بلائی کا کام کریں اور اللہ کی عبادت کے لیے نماز کا اہتمام کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو حکم دیا گیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو. یعنی یہ سب سے پہلی وحی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا تو فوراً یہ ہدایت کی کہ اب نماز کا اہتمام رکھنا. زکریہ علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے وہ قائم یصلی فی المحراب. ذکر آیا ہے سیدنا زکریہ کا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش اس کے بعد ہوئی ہے, اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جب انہوں نے یہ دعا کی تو اس وقت وہ یروشلم میں مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے, ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی مسجد تھی, نماز پڑھ رہے تھے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا ہے وہ اوصانی بالصلاۃ, اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا. یعنی انہوں نے جب اپنا نبی کی حیثیت سے تعارف کرایا تو سب سے پہلے یہ بات بیان کی. لقمان عرب کے حکیم تھے, قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. یعنی اس کا حوالہ میں نے خاص طور پر اس لیے دیا ہے کہ یہ عرب کے لوگوں میں سے ہیں. سرزمین عرب میں بھی نماز کی روایت اتنی قدیم تھی کہ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو آخری وصیت کی ہے تو اس میں یہ کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ, بیٹے نماز کا اہتمام کرنا. یہ عرب کے حکما میں سے ہیں, کوئی پیغمبر نہیں ہے, تو ان کے ہاں یہ روایت اتنی قدیم تھی اور اتنی محکم تھی کہ انہوں نے بھی بیٹے کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور نماز کا اہتمام کرنے کی تلقین کی. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ, میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پر قائم رہو. یعنی جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا اس میں بھی یہ الفاظ تھے. قرآن کی گواہی ہے کہ زمانہ رسالت میں یہود و نصارہ کے صالحین نماز کا اہتمام کرتے تھے. قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو جو یہودی اور نصرانی عرب میں تھے وہ نماز پڑھتے تھے. چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے, من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد پر قائم ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سارے گمراہ ہو گئے ہیں, ان میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد پر قائم ہے, یہ راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتے اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. گویا ان کی نماز کا اور آیات الہی کی تلاوت کا خاص ذکر ہوا ہے. یہی بات اس زمانے کے مشرکین عرب کے متعلق بھی بیان ہوئی ہے. یعنی جو عام مشرکین تھے جن کو حضور نے دعوت دی, ان کے بارے میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے, یعنی ان میں سے بہت سے لوگ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, مشرکین عرب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اس لیے بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں. یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, وہ خدا کی کیسی یاد دہانی ہے. جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک چیز ریچول بن جاتی ہے لیکن اس کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے, تو قرآن نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا. جاہلی شاعری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. چنانچہ ایک شاعر ہے جران الود, اس نے ذکر کیا ہے وَأَدْرَكْنَا عَجَازًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَمَا قَامَ الصَّلَاةَ الْعَابِدُ الْمُتَحَنِّفُ. یعنی وہ ایک سواریوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان سواریوں نے رات کے پچھلے حصے کو پا لیا جبکہ عبادت گزار حنیفی نماز سے فارغ ہو چکا تھا. یعنی اس زمانے میں جو نماز کے پابند مشرکین میں سے لوگ ہوتے تھے, مشرکین بطور اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں یعنی عرب کے لوگوں میں سے, ان کو حنیفی کہا جاتا تھا. یہ توحید کے معاملے میں واضح تھے اور نماز کے اہتمام بھی کرتے تھے, تو خاص ذکر کیا اس نے. اسی طریقے سے آشا وائل کا شعر ہے کہ سب اللہ ہین الشیات ودہا ولا تابد شیطان ولا فابدا, اور صبح و شام تسبیح کرو. یہ نماز کی خاص تعبیر ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے کہ صبح و شام نماز کا اہتمام رکھو اور شیطان کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو. یہ بھی ایک جاہلی شاعر ہے, حضور سے پہلے کا ہے اور یہی بات کہہ رہا ہے. روایتوں میں اگر آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں تو ان میں بھی یہود و نصارہ اور دین ابراہیمی کے پیروؤں کی نماز کا ذکر ہوا ہے. یعنی اس میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ مدینے کے یہود نماز پڑھتے تھے, اس میں کیا غلطیاں کرتے تھے, نصارہ نماز پڑھتے تھے اس میں کیا غلطیاں کرتے تھے, اسی طریقے سے مشرکین عرب اپنی نماز میں کس طریقے کا اہتمام کرتے تھے. تو وہ روایتیں بھی سن لیجئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر نے یا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو دونوں میں نماز پڑھے, اور اگر ایک ہی ہو تو تہمت باندھ لے. عام طور پر اب جو ہمارے حالات ہیں ان سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے, کسی آدمی کے پاس ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی کپڑا ہے, یعنی ایک چادر ہے بس, اسی میں گزارا ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دو ہوں تو دونوں پہن کر نماز پڑھے, اور اگر ایک ہی ہو تو تہمت باندھ لے, اوپر بے شک کچھ اوڑھنے کو نہ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور یہ کہا کہ اسے نماز میں یہودیوں کی طرح چادر بنا کر لپیٹے نہیں. یعنی یہودیوں میں سے جو لوگ اس وقت نماز پڑھتے تھے تو بعض اوقات چادر بنا کے اس کو لپیٹ لیتے تھے, تہمت کی طرح نہیں باندھتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کریں بلکہ تہمت کی طرح باندھ دیں. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز وہ پڑھتے تھے اور کس طرح اہتمام سے پڑھتے تھے. سیدنا صدیق کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جب کوئی نماز میں ہو تو یہودیوں کی طرح جھولے نہیں بلکہ سکون کے ساتھ کھڑا ہو. یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی ایک غلطی پہ توجہ دلائی ہے جو وہ نماز میں کرتے تھے, اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ اس کا اہتمام رکھو کہ اس طرح کی کوئی غلطی تم سے نہ ہو. شداد بن اوس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودیوں کے برخلاف تم نماز میں جوتے اور موزے پہنے رہو. یعنی جوتے بھی اتارنے کو وہ لازم سمجھتے تھے, جیسے ہمارے یہاں کم و بیش لازم ہی ہو گیا ہے, اور اسی طریقے سے موزے بھی کہتے تھے کہ اتار کے ننگے پاؤں کھڑا ہونا چاہیے. ان کے یہاں ظاہر ہے کہ ذکر آیا ہے قرآن میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہ ایک مقدس وادی میں اخلاء نالائق جوتے اتار لیجئے. تو یہ روایت زیادہ محکم ہو گئی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس میں لازم نہیں کیا گیا, آپ جوتے اتاریں اور نماز پڑھیں تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو, کسی گراؤنڈ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نیچے کوئی بچھانے کی چیز نہیں ہے, تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے, حضور بھی پڑھتے رہے ہیں. تو آپ نے خاص طور پر یہ بتایا کہ ان لوگوں کے ہاں اس پہ بڑا تشدد ہوتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے. ابو عبد الرحمان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں اس وقت تک کچھ خیر باقی رہے گا جب تک وہ یہودیوں کی طرح مغرب کی نماز میں رات کے تاریک ہو جانے اور عیسائیوں کی طرح فجر کی نماز میں تاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے. یعنی ان کے ہاں یہ بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز اس وقت پڑھنی ہے جب رات اچھی طرح تاریک ہو جائے گی, اور فجر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے جب تارے ڈوب جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے معاملے میں بھی جس طرح ہمارے ہاں کی بحثیں ہیں, ان کے ہاں بھی اسی طرح کی بحثیں موجود تھیں اور بعض لوگ اس میں سختی کرتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کے درمیان ہاتھ جوڑ لینا یہود کا طریقہ ہے. یعنی جب وہ رکوع کرتے تھے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے گھٹنوں کے درمیان میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے, جس کو تطبیق کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بیان کر دیا ہے, تو یہ یہود کا طریقہ تھا, حضور نے اس سے منع فرما دیا کہ اس طریقے سے رکوع نہ کیا کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے 3 سال پہلے ہی میں نماز پڑھتا تھا. یعنی وہ ایمان لانے سے بھی پہلے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ 3 سال بعد میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے لیکن میں نماز پڑھتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کے لیے, فرمایا اللہ کے لیے پڑھتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندگی کے لیے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسی نماز پڑھتا تھا. یہود و نصارہ کی نماز کا ذکر بائبل میں بھی جگہ جگہ ہوا ہے, بائبل میں بھی کئی مقامات پر یہ ذکر آیا ہے. اور جس طرح قرآن نے بعض مقامات پر نماز کو اللہ کا نام لینے, قرآن پڑھنے, دعا کرنے, تسبیح کرنے اور رکوع و سجود سے تعبیر کیا ہے, اسی طرح بائبل میں بھی نماز کو اس کے ارکان سے تعبیر کیا گیا. قرآن میں بھی یہ ہوا ہے کہ بعض جگہوں پر اس نے خدا کا نام لیا, اس نے خدا کو یاد کیا, خدا کی تسبیح کی, یہ تعبیر نماز کے لیے اختیار کی گئی ہے. وہ سیاق سباق سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اصل میں نماز ہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسا ہی بائبل میں بھی ہے. پیدائش میں ہے, یہ سیدنا ابراہیم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے بائبل کی کتاب پیدائش میں, اور وہاں سے کوچ کر کے ابراہیم اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے, اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا, اور وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا. یعنی گویا قربان گاہ بنائی اور پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھی, تو اس کا ذکر ہوا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. یہ وہ موقع ہے جب وہ قربانی کے لیے اسماعیل کو لائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو, یعنی صفا پہاڑی کے دوسری جانب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ٹھہرا دیا, اور یہ کہا کہ یہیں گدھا بھی کھڑا رہے گا اور اسماعیل کو ساتھ لے کے جب وہ جانے لگے قربانی کے لیے, تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا نماز کا, کیونکہ معبد ہے وہاں پہ بیت اللہ ہے, کہا میں نماز پڑھ کے لوٹ رہا ہوں. اور اسحاق نے وہاں قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا, یعنی قربان گاہ تعمیر کی گئی, پھر وہاں پر انہوں نے سجدہ کیا, نماز پڑھی. اور اسی طریقے سے خروج میں ہے, تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی, انہوں نے اپنا سر جھکا کر سجدہ کیا. گویا سجدہ, رکوع, یہ سب نماز کی وہ تعبیریں ہیں جو قرآن میں بھی ایسے استعمال ہوئی. زبور میں ہے, اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا, میں سویرے ہی تیرے حضور میں نماز کے بعد انتظار کروں گا. یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں, کہ نماز کے بعد پروردگار میں انتظار کروں گا کہ تیرا کرم نازل ہو اور تو میری رہنمائی فرمائے. ایک اور جگہ ہے کہ لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا, تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا. یعنی جیسے ہم قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا. ایک اور جگہ اسی زبور میں ہے, پر میں تو خداوند کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا, صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور نالا کروں گا اور میری آواز سنے گا. نماز کے اوقات ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ میں ان اوقات میں اپنے پروردگار سے زاری کروں گا اور نماز پڑھوں گا. ایک اور جگہ اسی زبور میں ہے, سمندر اس کا ہے, اسی نے اس کو بنایا ہے اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا, آؤ ہم رکوع و سجود کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. تو اس میں گویا انہوں نے نماز کے تمام ارکان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ آؤ اس طریقے سے اپنے پروردگار کی عبادت کریں. زبوری میں ہے, میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی. سلاطین میں ہے, جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے, اور اب سنیے فرمایا, اور اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور تجھ سے مناجات کرے, تو آسمان پر سے سن کر اے پروردگار اپنی قوم بنی اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا. یعنی یہ بتایا گیا کہ جب کبھی یہ حادثہ ہو جائے اور پھر وہ تیری طرف رجوع کرے اور نماز کا اہتمام کرے تو مالک تو نے معاف کر دینا. یرمیا میں ہے, تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کی منادی کر کہ اے یہودا کے سب لوگوں, جو خداوند کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ان پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہو, خداوند کا کلام سنو. یعنی گویا باقاعدہ وہاں باجماعت نماز کے لیے ان پھاٹکوں میں داخل ہوتے تھے لوگ اور وہاں آ کر نماز پڑھتے تھے جو ہیکل سلیمانی بنایا گیا. دانیال میں ہے, یہ اس موقع کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں تھے اور دانیال نبی نے بہت مشکل سے ان کے لیے رہائی کا پروانہ لیا بادشاہ سے. جب وہ پروانہ لے کے واپس آئے تو اس موقع کا ذکر ہے کہ جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتے پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھر آیا اور اپنی کوٹھڑی کا دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار کے حضور میں اسی طرح نماز پڑھتا اور تسبیح و تحمید کرتا رہا جس طرح پہلے کرتا تھا. یعنی ان کے ہاں اس اہتمام کے ساتھ, کیونکہ نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی, تو جیسے ہی رہائی کا نوشتہ ملا تو انہوں نے آ کے اس طریقے سے اپنی کوٹھڑی کو بند کر کے نماز پڑھی کہ کوئی دیکھ نہ لے ان کو. اسی میں ہے, اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور نماز اور دعاؤں کے ذریعے سے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. گویا اس طریقے سے گویا خدا سے دعا کی, زاری کی, تضرع کیا. اب اس کے بعد, یہ تو بائبل کے قدیم عہد نامے کا ذکر ہے, اب انجیل میں دیکھیے, متی میں ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں, اور لوگوں کو رخصت کر کے, یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذکر ہو رہا ہے انجیل متی میں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو رخصت کر کے یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا نماز پڑھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا. یعنی وہ اکیلے میں اس نماز اور مناجات کرنا چاہتے تھے, تو اس کا ذکر ہوا ہے. ایک اور مقام پر اسی متی کی انجیل میں ہے, اس وقت یسوع, سیدنا مسیح کا نام یسوع ہی آتا ہے انجیل میں, اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہو جب تک کہ میں وہاں جا کر نماز پڑھ لوں. یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, تم یہاں بیٹھ جاؤ تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. پھر اسی میں ایک اور جگہ ہے, پھر ذرا آگے بڑھا اور سجدہ ریز ہوا اور نماز پڑھتے ہوئے یوں دعا کی کہ اے میرے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ بالکل آخری دن کی بات ہے جبکہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب اٹھا لیا جائے گا. مرقس میں ہے, اور وہ صبح سویرے اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہ اس جگہ نماز پڑھا کرتا تھا. حضرت مسیح کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک ویران جگہ میں گئے, وہاں وہ اکیلے میں نماز پڑھا کرتے تھے. لوکا میں ہے, اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو, اٹھو اور نماز پڑھو تاکہ آزمائش میں نہ پڑھو. یہ بھی آخری وقت میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ اس وقت سو کیوں رہے ہو, یہ تو اللہ کے حضور میں دعا کرنے کا وقت ہے, اٹھو اور نماز پڑھو. اعمال میں ہے, پطرس اور یوحنا, یہ ان کے شاگرد ہیں حضرت مسیح کے, نماز کے وقت یعنی دن کی نمی گھڑی میں ہیکل کو جا رہے تھے. یہ تیسرے پہر کا وقت ہے دن کی نمی گھڑی, جس میں ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہیکل میں جا رہے تھے جیسے ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں. دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس ساتویں گھڑی کے قریب کوٹھے پر نماز پڑھنے کو چڑھا. یہ دوپہر کا وقت ہے جس وقت ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. تو پترس کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے انجیل میں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پر چھت پر گئے. ایسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے کھلی جگہ پر جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں یا جماعت کراتے ہیں. ایک اور جگہ پر اسی اعمال میں آیا اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے. وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یعنی ذکر ہوا ہے کہ وہاں بہت سے لوگ تھے کہ جو نماز میں مصروف تھے. تو ذکر ہوا ہے کہ وہ وہاں آئے اور انہوں نے دیکھا ان کو. ایک اور جگہ ہے اور سب کے دن ہم شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں نماز کا معمول تھا اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. یعنی ایک ایسی جگہ وہاں مقرر تھی یروشلم میں کہ جہاں عورتیں نماز عام طور پر پڑھتی تھیں اور وہاں وہ گئے اور وہاں انہوں نے نصیحت کی ان کو. اور آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس نماز پڑھ رہے اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور قیدی ان کی یہ تسبیح و مناجات سن رہے تھے. یہ گرفتار ہو گئے تھے ان کے ساتھیوں میں سے. تو ان کا ذکر ہے کہ یہ کس طرح سے نماز پڑھتے رہے جیل خانے میں بھی. پھر ایک اور مقام پر ہے اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ نماز پڑھی. یہ انجیل میں مختلف مقامات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. متی میں بھی ہیں, مرقس میں بھی ہیں, لوکا میں بھی ہیں, کتاب اعمال میں بھی ہیں جو بعد میں ان کے حواریوں کے حالات پر مرتب کی گئی ہے. تو نماز کا اس طرح شیوع تھا اور اس طرح نماز گویا تمام انبیاء علیہ السلام کے دین میں تھی. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ نماز ہمیشہ سے پانچ وقت ہی ادا کی جاتی تھی. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نماز دو تھیں, تین تھیں, چار تھیں, لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ نماز ہمیشہ سے پانچ ہی وقت سب انبیاء کے ہاں انہی اوقات میں ادا کی جاتی تھی. اب اگر اس معاملے میں بھی کوئی شبہ ہو تو ابو داؤد کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ یہ بات خود جبریل امین نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اگرچہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں تو ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے کہ جبریل امین نے حضور کو خود یہ بتایا کہ تمام انبیاء کے ہاں نماز کے یہی پانچ اوقات ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر انہوں نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کی تعین کے لیے نماز پڑھائی ہے. خود ذکر ہوا ہے اس کا. تو جب انہوں نے نماز پڑھا دی دو دن تو پھر یہ کہا کہ یہ میں نے ٹھیک وہ اوقات آپ کو بتا دیے ہیں پانچوں کے پانچوں جن میں سب انبیاء نماز پڑھتے رہے. یہ اس موقع پر انہوں نے کہا. اس میں شبہ نہیں کہ یہود کے ہاں اب تین نمازیں ہیں. یعنی یہودیوں کے ہاں اب جب ہم دیکھتے ہیں تو تین نمازیں ان کے ہاں ہیں. اور اوپر کے اقتباسات میں بھی ایک جگہ تین ہی نمازوں کا ذکر ہوا ہے. لیکن لوئی گنزبرگ نے یروشلم کی تالمود پر اپنی تحقیقات میں واضح کیا ہے کہ یہود کے ہاں بھی یہ رواج بالکل اسی طرح ہوا جس طرح ہمارے ہاں اہل تشیع نے جمع بین الصلاتین کے طریقے پر ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پانچ نمازوں کو عملاً تین نمازوں میں تبدیل کر لیا. یعنی جیسے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اہل تشیع نے یہ کیا کہ انہوں نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا جس کو ظہرائم کہتے ہیں وہ, اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا تو عملاً تین نمازیں ہو گئی. تو یہودیوں کے بارے میں یا ان کے مذہب کے بارے میں جو تحقیقات ہیں ان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا. چنانچہ یہ جن صاحب کا میں نے حوالہ دیا ہے جن کی کتاب بڑی مشہور ہے جوڈزم ان اسلام, اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ تالمود کے زمانے ہی میں یہود نے یہ پانچ نمازوں کو تین میں بدلا. اس نے بتایا کہ تالمود کے زمانے میں یہود دن میں پانچ وقت نماز کے لیے جمع ہوتے تھے. تین مرتبہ ان نمازوں کے لیے جو اس وقت بھی ادا کی جاتی ہیں, اور دو مرتبہ شیما کی تلاوت کے لیے جس میں خصوصی تلاوت بھی ہوتی تھی دو نمازوں میں. تاہم بعد میں بعض عملی دشواریوں کے پیش نظر, اب چونکہ ان کے ہاں یہ ضروری تھا کہ ہیکل میں جانا ہے تو اس وجہ سے کاروبار بند کرنا پڑتا تھا, تو انہوں نے صبح اور شام کی دو دو نمازوں کو جمع کر کے وہ صورت پیدا کر لی گھبرائے سے. یعنی بالکل اسی طریقے سے ہوا. اور اس طرح گویا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز اسی طریقے سے رہی, انہی آداب کے ساتھ رہی, اسی قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ رہی. دعاؤں میں البتہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے, وہ ہم آگے واضح کر دیں گے, لیکن باقی پانچ وقت میں ایسے ہی نماز اسی عبادت کے ساتھ رہی. یہ وجہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ نماز کی پوری تفصیلات بتائے. لوگ نماز سے واقف تھے, اچھی طرح جانتے تھے, انہیں معلوم تھا. صرف جہاں غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی, اور جہاں کوئی تبدیلی کرنی تھی وہ کر دی گئی, اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جو نماز تمہارے ہر رائج ہے جس کے تم پہلے سے پابند ہو اس کا اہتمام رکھو. تو یہ گویا نماز کی پوری تاریخ ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وآخر دعوانا الحمدللہ.